पढ़ो भाई, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وكل رجل أن يعطي شيئا, کسی آدمی کو وکیل بنایا کوئی چیز دینے کا, ولم یبین کم یعطی, لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ کتنا دینا ہے. فاعطا علی ما یتعارفہ الناس, تو وہ وکیل آدمی اتنی مقدار میں دے گا جتنا لوگوں کے اندر تعارف ہوتا ہے, عرف ہوا کرتا ہے. ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے, ایک شخص نے دوسرے شخص کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے کسی کو ہدیہ دے دو, صدقہ دے دو, لیکن مقدار نہیں بتلائی. تو وکیل ہدیہ اور صدقہ دے گا عرف کے اعتبار سے, گویا کہ شریعت کے بہت سے مسائل کا مدار عرف پر ہے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عرف, عادت, رواج پر مسئلے کا مدار ہے. مزید بات اس میں یہ ہے کہ مثلاً دکان کے اوپر یا آفس پر کسی مدرسے کا سفیر آیا چندہ لینے کے لیے, سیٹھ صاحب نے بی بی کو کہا یا مینیجر کو کہا کہ یہ فلاں مدرسے کے سفیر صاحب آئے ہیں, اس کو کچھ لکھوا دو چندہ. مقدار نہیں بتلائی کتنا چندہ لکھوانا ہے, تو مدرسے کی حیثیت دیکھ کر کے چندہ دیا جاوے کہ مدرسے کے دارالاقامہ میں کتنے طلبہ ہے. 50 طلبہ والا دارالاقامہ ہے, 500 طلبہ والا دارالاقامہ ہے, 5000 طلبہ والا دارالاقامہ ہے. مدرسے کی حیثیت کے مطابق عرف میں جو چلتا ہو اتنا چندہ لکھوا دیا جائے. اب ظاہر ہے کہ 5000 طلبہ والا مدرسہ ہے اور اس نے ہمت کر کے 50 روپیے لکھوائے تو مدرسے کی مذاق ہو گئی ہے, تو عرف اور عادت کے خلاف ہو گیا. عرف اور عادت یہ ہے کہ بھائی 5000 طلبہ والے مدرسے میں کم از کم 50000 روپے لکھوائے جائے, تو یہ عرف اور عادت ہے. اور 50 طلبہ والا مدرسے کا سفیر آئے 501 روپے لکھوا جائے, تو عرف اور عادت کے مطابق لکھوایا جائے. سائل آیا, فقیر سائل, تو سیٹھ صاحب نے خود صدقہ نہیں دیا بلکہ وکیل بنایا مینیجر کو, بی بی کو, کہ بھائی یہ سائل آیا ہے اس کو کچھ دے دو. تو آپ کے علاقے میں سائلوں کو دینے کا جو رواج چلتا ہو اس کے مطابق دے دیا جائے. اگر آپ کے علاقے کا عرف ہے کہ سائل کو روپیہ دیا جاتا ہے تو 1 روپیہ دے دو, اور آپ کے علاقے کا رواج ہے کہ 10 روپے دیے جاتے ہیں 10 روپے دے دو. عرف اور رواج کے مطابق مینیجر صاحب, وکیل صاحب سائل کو دے دے. اگر وکیل بالہیبہ بنایا किसी को वकील बनाया गिफ्ट देने के वास्ते, तो उसमें भी उर्फ को देखा जाएगा कि भाई आपके इलाके में क्या रिवाज है हदिया देने का, तो उस रिवाज के मुताबिक हदिया दिया जावे, तो रिवाज के मुताबिक हिबा भी दिया जाए। किसी को वकील बनाया कि भाई मेरी तरफ से इन बच्चों को आज ईदी दे दो, भाई आपके यहाँ ईदी में क्या रिवाज है, उस रिवाज के मुताबिक आदत के मुताबिक मिकदार दे दी जावे। तो ऐसे मसाइल के अंदर उर्फ आदत रिवाज में जो चलता हो उसके मुताबिक दिया जावे। जैसे कि आपको मसला मालूम है कि मेहर मुतअय्यन न करें तो मेहरे मिसल आता है, और मेहरे मिसल में उस जैसी औरतों का आम तौर पर माशरे में कितना मेहर चलता है वो देखा जाता है। इस तरह यहाँ पर भी देखा जाएगा। जी ये देखो भाई, ये लफ्ज देखो सनद में, अन अता इब्ने अबी रबाह बराबर वगैरही, और उनके अलावा दूसरे हजरात भी। दरअसल ये जो इब्ने जुरेज है यानी अब्दुल मलिक इब्ने अब्दुल अजीज इब्ने जुरेज, इनके एक उस्ताद तो हजरत अता इब्ने अबी रबा है, वगैरही अता इब्ने अबी रबाह के अलावा दूसरे भी असातिज़े किराम हैं। यजीद बादुहुम अला बादिन, तमाम असातिज़े किराम कोई किसी से ज्यादा कम मजमून बयान करता है, यानी किसी उस्ताद के तरीक में कोई लफ्ज ज्यादा, किसी उस्ताद के तरीक के अंदर कोई लफ्ज कम। इस तरह बाज उस्ताद से जायद कम अल्फाज नकल करते हैं। लम युबल्लिगहु कुल्लुहुम रजुलुन वाहिदुन, नहीं पहुंचाया इस हदीस को उसकी सारी को यानी कामिल बयान नहीं किया उनमें से किसी एक ने भी। कहना ये चाहते हैं कि मेरे असातिज़ा की नकल की हुई मुख्तलिफ रिवायतों के अल्फाज में किसी रिवायत में लफ्ज ज्यादा है, किसी रिवायत के अंदर लफ्ज कम है, मैंने इन तमाम की तमाम रिवायत को मिला करके एक रिवायत मुरत्तब की है, ये यूं कहना चाहते हैं। नहीं पहुंचाया इस हदीस को यानी उसकी सारी को यानी कामिल बयान नहीं किया उनमें से किसी ने भी, होया इब्ने जुरेज के जमी असातिज़े किराम कोई लफ्ज ज्यादा कोई लफ्ज कम इस तरह रिवायत नकल करते हैं। तो इन्होंने क्या कर डाला, तमाम असातिज़ा की रिवायतें तुरुक जमा कर दी और उसके अंदर हस्फे मुकर्ररात करके एक जामे मजमून की रिवायत मुरत्तब कर दी और वो अब आगे नकल कर रहे हैं। बाज नुस्खों के अंदर लम यब लुग हु ऐसा लफ्ज भी है, तो उसका माने क्या करेंगे, लम यब लुग हु नहीं पहुंचा है सारी हदीस को उनमें से एक भी, नहीं पहुंचा है सारी हदीस को उनमें से कोई भी, यानी एक उस्ताद की भी सनद के अंदर कुल मजमून नहीं है, तमाम की रिवायतों के अंदर कुछ न कुछ अल्फाज में कमी बेशी है। لیکن انہوں نے یہ کیا کہ تمام کی روایتوں میں کمی بیشی کو حذف کر کے ایک جامع مضمون کی روایت مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کر دی. چلو
لم يبلغ كل رجل من رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل فقالت انما هو في اخر القوم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت اني على جمل فقال قال اما انت قاضي
ہاں پہلے بھی یہ روایت گزری ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. میں ایک ایسے اونٹ کے اوپر تھا جو ایک دم دھیما دھیما چلتا تھا. سستڑ اونٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ پورے مجمع سے اخیر میں چلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جابر ابن عبداللہ ہوں. کہا یہ کیا تمہارا حال کے سب سے پیچھے ہو؟ تو میں نے کہا حضور میرا اونٹ بہت دھیما چلتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس بانس کی لکڑی ہے کیا؟ میں نے کہا جی حضور ہے. چل لاؤ مجھے دو. تو میں نے حضور کو وہ لکڑی دی. حضور نے ایک دی اس کو. فزا رہو اور اس کو ہانکا لا حضور نے. بس اسی جگہ سے اتنا فاسٹ ہو گیا کہ پورے لشکر کے اندر سب سے آگے ہو گیا. یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو نا. تو میں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, پیسے ویسے نہیں چاہیے. حضور نے کہا نہیں بیچو. تو آخر میں 4 دینار کے اوپر معاملہ طے ہوا کہ 4 دینار پر حضور نے خرید لیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشتری سمن خود پہلے سے بیان کر سکتا ہے کہ میں اتنے تک میں خرید سکتا ہوں. بولو دینا ہے تم کو؟ چونکہ حضور نے 4 دینار میں پیشکش کی اور حضور یہاں پر مشتری تھے. کوئی کچھ بیچنے کے لیے بیٹھا اور ڈائریکٹ کہنے کا بول اتنے میں دینا ہو تو دے ورنہ میں چلا جائے. تیرا ٹائم بھی ضائع نہیں ہو, میرا بھی ضائع نہیں ہوا. اتنے میں دینا ہو دے دے, سیدھی بات. وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ اور تجھے اس اونٹ پر بیٹھنے کی اجازت ہے مدینت المنورہ تک. پیچھے بہت لیدے ہو چکی اس مسئلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیع میں شرط کا معاملہ نہیں کیا لیکن حضور نے ان کے اوپر احسان کیا, بطور عاریت ان کو وہ اونٹ مدینہ تک بیٹھنے کے لیے دیا. جب ہم مدینہ کے قریب ہو گئے تو میں جلدی سے مدینہ میں جانے لگا. تو حضور نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے بہت جلدی ہوئی جابر؟ تو میں نے کہا حضور میری شادی ہو گئی ہے, تزوج تو ہی مراد ہے, اس لیے جلدی میں ہوں. قد خلا بیہا یعنی بیوہ سے شادی کی ہے, شوہر مر گیا تھا اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا جاریتن, کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبھا وتلاعبک, وہ تم سے کھیلتی تو مجھ سے کھیلتے, تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. دیکھو حضور اپنے صحابہ سے کیسی بے تکلف بات کر رہے. آج کوئی کر دے کہ مول صاحب آؤ بولے ان کے کہ تلاعبھا وتلاعبک. قلت, میں نے عرض کیا ان ابی کا توفیا, کہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا غزوہ احد میں. وَتَرَكَ بَنَاتٍ, پیچھے کئی لڑکیاں چھوڑ کر گئے. اب جو کنواری سے شادی کرتا تو ایک کنواری اور بڑھ جاتی گھر میں, اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو تجربہ کار ہوئے, یعنی تجربے کی وجہ سے میری بہنوں کی تربیت کر سکے، میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے، ایسی عورت سے میں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. بس ان کے اس جذبے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر فرمائی، نکیر نہیں فرمائی. وخلا منہا قال فذالک، اس نے فرمایا ٹھیک کام کیا. فذالک یعنی ٹھیک کام کیا کہ تم نے اپنی بہنوں کے خاطر ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم سفر سے مدینۃ المنورہ پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا اے بلال، یہ جابر کو ان کا سمن چکا ہو تو. حضرت بلال حضور کے گویا مینیجر یا وکیل بالتصرف. تو حضور نے کہا بلال، یہ جابر کو ان کا سمن چکا ہو تو وہ اونٹ والا وزید ہو، کچھ زیادہ بھی دینا ان کو. بس زیادہ دینے کا جو حکم دیا نا یہ ہے ہیبا، زیادہ کچھ ہیبا دے دو. فآتاہ اربعۃ دنانیر، تو حضرت بلال نے حضرت جابر کو 4 دینار دیے اور 1 قیراط زیادہ دیا. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے ربط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن کے علاوہ کچھ زائد دینے کے لیے فرمایا، ہیبا دینے کے لیے فرمایا، لیکن ہیبا کی مقدار بیان نہیں فرمائی. حضرت بلال کے اوپر اعتماد کرتے چھوڑ دیا ان کے حال پر کہ عرف کے مطابق بلال دے ہی دیں گے. قال جابر لا تفارقنی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو زائد 1 قیراط ملا وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوا. فلم یکن القیراط یفارق قراب جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو توشہ دان تھا، سفر کا بیگ تھا، اس سے کبھی وہ قیراط الگ نہیں ہوا. کہ یہ حضور کا تبرک ہے، اس کو ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. بس اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ حضرت بلال کو حضور نے ہدیہ دینے کے لیے فرمایا، مقدار بیان نہیں فرمائی، بلکہ ان کی ثواب دید پر چھوڑ دی، اور انہوں نے اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے 1 قیراط حضرت جابر کو زیادہ دے دیا. اور اس سے یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کی طرف سے کچھ ملے تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے، یہ بھی ثابت ہو گیا. جی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو نقل کی حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب گرفتار کر کے ان کو مالٹا لے جایا جا رہا تھا تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، چونکہ پہلی عالمی جنگ کے ایام چل رہے تھے کہ جرمنی کی فوج حملہ کر دے ہوئے برٹش اسٹیمروں کے اوپر، اس میں یہ حضرات تھے. بعض مرتبہ تو ریڈ سگنل ہو جاتا تھا کہ حملہ ہو رہا ہے، تو پہلے سے ٹریننگ کے مطابق سب بھاگتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بوٹ یا اندر اسٹیمر میں لائف جیکٹ اور ٹیوب ایئر ہوا بھری ہوئی جو ہوتی تھی کہ بھائی اسٹیمر ٹوٹ جاوے تو اس پر بیٹھ کے جان بچا لے رہے. تو کہا حضرت، اور سب لوگ دوڑ کر کے پھر وہ ٹیوب اور لائف جیکٹ پہن لیتے، چھوٹی بوٹ پر بیٹھ جاتے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات تھے، ناخون وغیرہ. تو ایسی ہنگامی حالت میں بھی، یعنی جب یہ اعلان ہوتا کہ اب اسٹیمر ٹوٹے گی سمندر میں، جان بچاؤ، تو ابھی حضرت کے پاس جو وہ تبرکات تھے وہ ساتھ لے کے دوڑتے تھے. اور اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے دنیا چوتھی جلد ملاحظہ فرمائے. جی چوتھی یا پانچویں دو میں سے کسی ایک میں جس میں مالٹا کا سفر نامہ ہے وہ جلد میں. جی صلی اللہ علیہ وسلم جی کوئی عورت امیر المومنین کو یا کسی کو بھی اپنا وکیل بنا دے گئے کہ میرا نکاح آپ کو جہاں ٹھیک لگے وہاں کرا دو, یہ وکالت جائز ہے کہ امیر المومنین کو یا آپ جیسے کسی دیانتدار متقی آدمی کو کوئی عورت وکیل بنا دے کہ میرا نکاح آپ کو جہاں مناسب لگے وہاں کرا دو. اب یہ وکیل بن نکاح جہاں ٹھیک لگے وہاں کرا دے گے, اسی کو ان کو وکالت ملی ہے اس وجہ سے. جی آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے چند خصوصیات تھی. ان چند خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصتا لک من دون المؤمنین. یعنی عورتیں بہت سی چیزیں گفٹ شوہر کو دیا کرتی ہیں, لیکن یہ کہ کوئی عورت اپنی ذات گفٹ دے دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت اپنی ذات گفٹ دینا چاہے اور حضور اس کو قبول کر لے گئے تو یہ عورت حضور کے لیے حلال ہو جائے گی. پھر نکاح مہر یہ سب پروسیزر کی کوئی ضرورت نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نکاح کرنا ہوگا, بعض کہتے ہیں نکاح کی بھی ضرورت نہیں, البتہ مہر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں چونکہ اس عورت نے اپنی ذات خود حضور کے لیے ہبہ کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہبہ قبول نہیں فرمایا, اس لیے یہ سلسلہ رک گیا, آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن امت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی ذات یا اپنا کوئی جزو بدن کسی کو ہبہ کرے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, وہ حرام ہی رہے گی وہ عورت. یعنی نکاح اور مہر کے بغیر اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا حرام ہی رہے گا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. اب اس کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے, حضرت سہل ابن سعد السائدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, ایک عورت آئی, نام نہیں بتلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی ذات آپ کو ہبہ دے دی, یعنی آپ چاہے اپنے ساتھ شادی کرا دو میری, آپ چاہے کسی مناسب فرد بشر کے ساتھ میری شادی کرا دو, میں نے اپنی ذات آپ کو ہبا میں دے دی. تو وہاں پر ایک شخص موجود تھے انصاری, وہ فوراً حضور کو کہنے لگے حضور میرے ساتھ اس کی شادی کرا دو نا, اس عورت نے اپنی ذات آپ کے اختیار میں دی ہے, میں دلہا تیار ہوں, میرے ساتھ نکاح کرا دو نا حضور. قال حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, زوجنا کہا بما معک من القرآن, میں نے اس عورت کا تمہارے ساتھ نکاح کرا دیا اس سبب سے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہے, تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے, قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے, اس کی برکت سے قرآن کی عزت احترام میں میں نے اس عورت کا تمہارے ساتھ نکاح کرا دیا. گویا کہ نکاح کا سبب حضور نے کیا قرار دیا کہ تم قرآن کے حامل ہو, تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے, کچھ آیات یاد ہے, اس کی بنیاد کے اوپر میں نے تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح کرا دیا. گویا کہ یہ قرآن کی ایک بڑی فضیلت ظاہر ہوئی کہ وہ انصاری صحابی کو قرآن یاد تھا, اس کی برکت سے حضور نے ان کا نکاح کرا دیا اس عورت کے ساتھ. یہاں یہ مطلب نہیں ہے بیما میں با برائے عوض نہیں ہے, یاد رکھنا اچھی طرح, بیما معاک من القرآن یہ با عوضیہ نہیں ہے, با سببیہ ہے, یعنی تم مولانا صاحب ہو اس لیے وہ لڑکی آپ کو دے رہے ہیں. آج کل بہت سے دنیا کے اندر باپ ایسے ہیں, مائیں ایسی ہیں, لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ آپ جیسے عالم حافظ قاری نیک دیندار دلہے کے متلاشی ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر علم ہے قرآن ہے اس لیے وہ آپ سے شادی کرانا پسند کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے گھر میں پیسے کتنے ہیں, آپ کا مکان کیسا ہے, پراپرٹی کتنی ہے, ان کو کوئی نسبت نہیں, وہ تو بس اس نسبت سے شادی کرائیں گے کہ آپ حافظ صاحب ہو, قاری صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, اس لیے آپ کے ساتھ وہ نکاح کرائیں گے. یہ قرآن کی عظمت ہوئی, یہ قرآن کا احترام ہوا, یہ قرآن کی توقیر اور تعظیم ہوئی, تو حضور نے قرآن کی وجہ سے ان کا نکاح کرا دیا. باقی یہ کہ مہر تو دینا پڑے گا, باقاعدہ مہر جو ہوگا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ادا کرنا پڑے گا. یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی, جبکہ امام مالک امام احمد اور دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر با کو عوض کے معنی میں لے لو. کیا مطلب عوض کے معنی کا؟ تمہیں قرآن یاد ہے, یہی عوض ہے نکاح کا, لہذا نکاح کے بعد بیوی کو جو ہے قرآن سکھا دینا, اور یہی قرآن سکھانا عوض ہوا تمہارے عقد نکاح کا. حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کوئی مال تھوڑا ہی ہے, تعلیم مال نہیں ہے, پیچھے بھی تفصیل گزر گئی کہ تعلیم قرآن کی یہ کوئی مالی عوض نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر جو ہے عقد نہیں ہو سکتا. بس ترجمۃ الباب کا ربط اس طریقے ہوگا کہ یہ ہبا ہے, وکالت نہیں ہے, یا ہبا کے ضمن میں نکاح کرانے کا اختیار دیا اور حضور کو وکیل بنا دیا, یا یہ کہ جب وہ عورت مرد نے کہا زوی جنی ہاں تو اس وقت وہ عورت خاموش رہی اور پہلے اس عورت نے حضور کو کہا کہ میں اپنی ذات آپ کو ہبا کرتی ہوں, حضور خاموش رہے اور انکار کر دیا, پھر کسی صحابی نے درخواست کر دی تو عورت خاموش رہی اور دلالتن حضور کو نکاح کرانے کا وکیل بنا دیا. تو یہ ہے تو اصل میں ہبا, تو ہبا کے ضمناً وکالت ثابت کرنی ہوگی, یا یہ کہ حضور ہبا کے بارے میں خاموش رہے اور انکار کیا, پھر وہ صحابی نے درخواست کی کہ میرے ساتھ شادی کرا دو, تو اس وقت وہ عورت خاموش رہی اور اس نے دلالتن حضور کو وکیل بنا دیا کہ میرے ساتھ آپ اس کا نکاح کرا دیجئے. اس طرح ضمناً وکالت یہاں ثابت ہوگی. جی. اور بھائی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اچھے اچھے گھرانے کے لوگوں نے علم اور قرآن کی نسبت پر نکاح کرایا. وہ دولت کو نہیں دیکھتے کہ بھائی سامنے والا ایک غریب طالب علم ہے, غریب مولانا ہے, کوئی بات نہیں, عالم ہے, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, دے دو ان کو لڑکی. دولت کیا چیز ہے؟ ایسے فضفر بذاتی دین ترجیح دینے والے آج بھی امت میں بہت سارے ہیں. جی. مطلب آپ ٹینشن نہ لیں. سلام. اس روایت کا حاصل آپ ٹینشن نہ لیں. چلیں. سے بہت سو کو تو ہے بھی نہیں, لیکن جو جن کو ابھی کچھ نہیں وہ بھی ٹینشن نہ لیں. جی. اذا وکل رجلا, ایک شخص نے دوسرے آدمی کو وکیل بنایا, وکیل صاحب نے کوئی چیز چھوڑ دی, موکل نے اس کو اجازت بعد میں دے دی, تو بھی جائز ہے. اسی طرح وکیل نے مقررہ مدت کے لیے قرض دے دیا تو بھی جائز ہے. ترجمۃ الباب میں ایک مسئلہ امام یہ بتلانا چاہتے ہیں, آپ نے کسی کو حفاظت کا وکیل بنایا مثلا کہ بھائی یہ چیز کی آپ کو حفاظت کرنے کی, نگرانی کرنے کی, دیکھ بھال کرنے کی, وہ وکیل صاحب کسی کو کوئی چیز لے جانے دے رہے کہ بھائی لے جا اپنا آدمی ہے, لے جانے دے رہے, اور موکل کو پتا چلا کہ وکیل بالحفاظت نے کسی کو کوئی چیز لے جانے دی اور موکل نے اس کو منظور بھی رکھا, تو یہ وکالت صحیح ہو جائے گی. تو وکیل بالحفاظت کسی کو کوئی چیز لے جانے دے اور موکل اس کو منظور رکھے, جائز ہے. ایک اور شکل سامنے, کسی کو خریداری کا وکیل بنایا اور اس کو پیسے دیے, وکیل نے اس میں سے خریداری بھی کی اور صدقہ بھی کیا. سمجھو کہ 100 روپے لے جائیے چائے کھمن لے آئیے, تو 90 روپے کا چائے کھمن لے آئے اور 10 روپے فقیر کو صدقہ کر کے آیا. اپنے کا حساب لاؤ تو حساب میں اتنے کی چائے, اتنے کا کھمن, 10, اور راستے میں ایک فقیر ملا تھا اس کو دے دیے, موکل نے منظور رکھا, چل بھائی اچھا کیا, تو یہ شکل جائز ہے. ہویا وکیل بالحفاظت کسی کو کچھ لے جانے دے وے, کسی کو کچھ صدقہ دے دے وے, یہ سب شکلیں جائز ہیں بشرط کہ موکل اس کو منظور رکھے. جی.
وقال عثمان بن الخيثم ابو عمرو قال حدثنا عوفنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه.
یہ کیا کہنا چاہتے ہیں معلوم؟ وقال عثمان بن الخيثم حدثنا, بیان کیے بغیر امام علی مقام یہ روایت ذکر کر رہے ہیں, لیکن دوسری جگہ موصولاً بھی یہ روایت موجود ہے. چلو.
قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتنة رمضان فأتاني أبي فجعل يأكل من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فقليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فقليت سبيله. قال
بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا صدقۃ الفطر کی، مال کی حفاظت کا. دراصل صدقۃ الفطر عید سے کچھ وقت پہلے اکٹھا کر لیا جاتا تاکہ عید کے دن تقسیم ہو جاوے، غریبوں کو کام آ جاوے. یہ اچھا نظام ہے کہ 25-27 رمضان پر لوگ صدقۃ الفطر ایڈوانس جمع کرا دے رہے اور اس کو منظم شکل میں غریبوں میں بانٹ دیا جائے. بہت اچھا نظام ہے. ہماری یہاں کئی سالوں سے یہ نظام ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ انگلینڈ میں، افریقہ میں، کینیڈا وغیرہ میں ہیں، وہ لوگ صدقۃ الفطر جمع کر کے بیچ دیتے ہیں. پھر یہاں پوری ترتیب ہے غریبوں کے گھر گھر نام کے ساتھ، کن کے گھر میں کتنے افراد ہیں، اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. پھر اس حساب سے شیر خورمے کا مٹیریل اور دودھ کی پرچی ان کو پہنچ جاتی ہے. مٹیریل تو 28 کو پہنچ جاتا ہے اور پرچی بھی پہنچ جاتی ہے. چاند ہونے کے بعد وہاں جہاں دودھ ملتا ہے روڈ پر، مدرسے کے سامنے، قدیم مدرسے کے سامنے، وہاں سے لوگ لائن لگا کر دودھ لے لیتے ہیں. مرغی مل جاتی ہے کہ اس طرح کا بہت اچھا نظام ہے، جیسے قربانی کے گوشت کا نظام ہے اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صدقۃ الفطر کا مال آیا تھا اس کا ناظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ حفاظت بھی کرو، نے کوئی نیا جمع کراوے اس کو بھی لے لو. دونوں کام کا وکیل بنایا تھا. اتنے میں ایک آنے والا آیا، ابو ہریرہ نہیں جانتے ہیں کون آیا، کوئی آیا اور وہ گلہ بھرنے لگا. وہاں سے مال جو تھا صدقۃ الفطر کا وہ بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا خدا پاک کی قسم تجھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ضرور حاضر کروں گا. تو صدقے کا مال چوری کرنے آیا، تجھے ضرور حضور کی عدالت میں حاضر کروں گا. دیکھیے جنات حاضر کرنے کا ایک عمل حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو حاضر کرنا ہو اور اس کو بوتل میں اتارنا ہو تو یہ عمل پڑھنا کہ سبحان من سخر کلی محمد، یہ ایسا پڑھو گے تو جنات تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، پھر تم اس کو پکڑ لینا. میں تو روز تجربہ کرتا ہوں اس کا، تو میں ضرور تم کو حضور کی خدمت کے اندر حاضر کروں گا. فقال تو اس نے کہا دعنی ابو ہریرہ، مجھے چھوڑ دو نا، کیوں پکڑ کے حضور کی عدالت میں لے جاؤ گے؟ فإنی محتاج، میں محتاج غریب آدمی ہوں. وہ علیہ عیال، بیوی بچوں کی لنگار کا خرچہ بھی میرے ذمے ہے. ولی حاجت شدیدہ، سخت حاجت ہے میری ابو ہریرہ، چھوڑ دو نا بھائی ابو ہریرہ. بس حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. رحماء بینہم صحابہ کی صفت قرآن میں موجود ہے، اور یہ تو ہے حضرت ابو ہریرہ، اس نے چور نے اپنی محتاجی عاجزی بتلائی، چھوڑ دیا، یعنی گلہ لے جانے دیا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مصرف تھا، چونکہ وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، محتاج ہوں اور اہل و عیال بہت ہے، تو وہ صدقۃ الفطر کا مصرف ہی تھا وہ چور. اور اس نے اصرار کیا تو ابو ہریرہ نے اس کو لے جانے دیا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور نے اس کو نافذ رکھا, منظور رکھا. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. صبح ہوئی, فخلیت عنہ, میں نے اس چور کو چھوڑ دیا. صبح میں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اندازہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے حضور کو پورا واقعہ بتلا دیا گیا تھا. اس لیے جیسے حضرت ابو ہریرہ پہنچے, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابو ہریرہ, رات میں تمہارے چور نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ سوال کیا. تو میں نے کہا, حضور, اس نے سخت حاجت کی شکایت کی, بچوں کی محتاجی کی شکایت کی, تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے رحم کھا کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی تو غریب ہے, محتاج ہے, پریشان حال ہے, تو جا. اور کیا, میں نے چھوڑ دیا اس کو. قال اما انہ قد کذبک وسیعود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ, وہ چٹا تو تمہارے سامنے جھوٹ بول کے گیا. ایسا کہہ کے گیا تھا نا کہ وہ آئندہ نہیں آؤں گا, نہیں میں محتاج ہوں, تو جھوٹا تھا, جھوٹا. اور ابو ہریرہ, یقیناً وہ آئے گا آئندہ بھی. بس حضور نے یہ جملہ فرما دیا نے, ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور دوبارہ بھی آنے ہی والا ہے, کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ وہ آئے گا, یعنی بات خلاص. جی. ہاں, یعنی میں یہ یقین ہو گیا کہ وہ چور آنے والا ہے, چونکہ حضور نے فرمایا کہ وہ آنے والا ہے, اس لیے مجھے یقین. حضور کے ارشادات پر صحابہ کو اتنا مضبوط یقین تھا کہ حضور نے کہہ دیا, یعنی آئے گا ہی آئے گا, بات فائنل ہو گئی. تقریر یاد کرنی ہے کیا؟ چلو بھائی, اور کیا.